اللہ کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمع سو قمر اپنا.
کرم کو تو
ہم سب پہ یا رب آ کر رکھنا، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب آ کر رکھنا، بفیض مرشد کامل تو کر دے ہم سزا کو، مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو، کہ وقت خان کا شیخ ہے قلب و جگر رکھنا، کہ وقت خان کا شیخ ہے قلب و جگر رکھنا، بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو، کہ وقت خان کا شیخ ہے قلب و جگر رکھنا، تغافل سے جو کی توبہ کی راہ میں اقدر، تغافل سے جو کی توبہ کی راہ میں اقدر، حمدن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا، مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر رکھنا، تغافل سے جو کی توباتوں کی راہ میں اقدر، حمدن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر رکھنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر رکھنا، نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر رکھنا، نہ شریف کے اشعار ہیں، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، آپ کا سایہ جہاں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، جیسے خورشید ہو آسمان میں، جیسے خورشید ہو خورشید ہو آسمان میں، دوستو یہ ہے شہر مدینہ، دوستو یہ ہے شہر مدینہ، جس سے اسلام پھیلا اسلام پھیلا جہاں میں، دوستو یہ ہے شہر مدینہ، جس سے اسلام پھیلا جہاں، گر نسل آیا آپ کا مرتبہ کس جہاں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, تو زمین و آسمان, زمین والے بھی درود بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ اور ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں, اور اذان میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی ہے. کلمے میں لا الہ الا اللہ ہے تو محمد الرسول اللہ بھی ہے, محمد الرسول اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کے بغیر محمد الرسول اللہ نہیں ہے. اسی طرح اقامت میں اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر مبارک کے ساتھ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر فرمایا.
ورفعنا گنبد تھے جس کی نظر
یہ ہے پیغام
نور نبوت، یہ پیغام نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں میں، جو ہے اسلام سارے جہاں میں، یہ پیغام نور نبوت جو کیا کہوں رفعت شان گنبد، کیا کہوں رفعت شان گنبد، کچھ نہیں دم ہے اثر کچھ نہیں دم ہے کچھ نہیں دم ہے اثر آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، جیسے خورشید ہو آسمان،
یا اللہ ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات الہامات ربانی سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ قرأت کیا ہے؟ ان تقرأ القرآن کما کان یقرأ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کو پڑھتے تھے ویسا پڑھنے کو قرأت کہتے ہیں. یہ قرأت کی عاشقانہ تعریف ہے. ارشاد فرمایا کہ قرأت کیا ہے؟ ان تقرأ القرآن کما کان یقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھا کرتے تھے ویسا پڑھنے کو قرأت کہتے ہیں. مالکی کو بعض لوگ مالکے پڑھ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں کہ کتنا فرق پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب گوبھی کھاتے ہیں، مطلب یہ کہ سبزی، یعنی سبزی جو گوبھی اس کا نام ہے. تو دوسرا کہتا ہے کہ جناب گوبھی کھاتے ہیں، یعنی گوبر. اب پتہ چل گیا کہ معروف اور مجہول پڑھنے سے معنی کس قدر بدل جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد باری تعالی ہے، یتلو علیہم آیاتک. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اے خدا ایسا نبی بھیج جو لوگوں پر تیری آیات کو تلاوت کرے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب نبی تلاوت کرتا ہے تو چونکہ کلام الہی نبی کے دل پر نازل ہوتا ہے، اس لیے کلام الہی کا نور اور پھر زبان نبوت سے ادا ہو تو اس کا نور، دونوں نور مل کر عالم ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کفار مکہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ خبردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت مت سننا، کیونکہ جو آپ کی تلاوت قرآن سن لیتا تھا ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا تھا یا پھر وہاں سے بھاگ جاتے تھے، ایسا دل پر اثر ہوتا تھا. یہاں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کا لفظ نازل فرمایا کہ کلام الہی کو سمجھا دیتے ہیں، اس لیے بغیر متن کے قرآن پاک کا صرف ترجمہ چھاپنا یا پڑھنا جائز نہیں. یعنی قرآن پاک کی عربی کلام الہی کے بغیر صرف ترجمہ پڑھنا یا چھاپنا دونوں میں سے کوئی بھی جائز نہیں ہے. فتویٰ بھی لکھا ہے کہ بلا متن کے قرآن شریف کا محض ترجمہ چھاپنا ناجائز ہے، اس کا پڑھنا اور خریدنا بھی ناجائز ہے. اس کے چھاپنے والے کے خلاف مسلمان کو ہر کارروائی کرنی چاہیے اور ایسے شخص کو اس بات پر مجبور کرنا چاہیے کہ وہ اس ترجمے کی اشاعت بند کر دے. یہ فتویٰ مفتی سعید احمد صاحب مفتی مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور سے جاری ہوا ہے. ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں جو یہ آیت نازل ہوئی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم سب اپنے اپنے ابا کے پاس بیٹھو، چلو چلو. ہاں، جیسے نماز میں حکم ہے جماعت مسجد میں ہر بچہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، درمیان صف میں اس کو ہٹایا نہ جائے، تو یہاں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. اپنے ابا کے پاس آ گئے، الگ الگ بیٹھو. ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں جو یہ آیت نازل ہوئی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلندی اخلاق اور سیرت حسنہ کی طرف اشارہ ہے کہ اے کافرو، تم میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ وما محمد الا رسول، ارے وہ تو ہمارے رسول ہیں، ان کی شان کا کیا کہنا، جن کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ کافروں پر سخت ہیں، اور یہ شدت بھی للہ ہے، نفس کے غلبے سے نہیں ہے، نفسانی یا علاقائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے ہے. چنانچہ یہی صحابہ، یہی غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر بہت جان چھڑکتے ہیں. جب کسی بڑے آدمی کا رتبہ اور بلندی اخلاق دیکھنی ہوتی ہے تو اس کے رفقاء کو لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے اخلاق کا ان لوگوں پر کیا اثر ہوا جو رات دن ان کے ساتھ رہتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ خدا کے عاشقوں کا مقام جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ جن کے دل زندہ ہیں، خدا کی نافرمانی سے ان کے دل پر کیا گزرتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا علم ہوا تو ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، زمین باوجود اپنی وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے بھی بیزار ہو گئے. مقبولین کے احوال میں قرآن پاک اعلان کر رہا ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہیں رہتے، آج تسبیح ہاتھ میں ہے لیکن بدنگاہی نہیں چھوڑتے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی مسلسل کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، پر بنا بشریت تو بڑے سے بڑے ولی اللہ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ ان پر مہربانی کرتا ہے. کس طرح مہربانی کرتا ہے؟ ایوفقہم للتوبہ، کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں. معلوم ہوا توبہ آسمان سے نصیب ہوتی ہے، جس کو گناہ کے بعد توبہ نصیب نہ ہو تو سمجھ لو کہ آسمان سے اس کا کٹ آؤٹ کٹا ہوا ہے. اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں. معلوم ہوا توبہ آسمان سے نصیب ہوتی ہے، جس کو گناہ کے بعد توبہ نصیب نہ ہو تو سمجھ لو کہ آسمان سے اس کا کٹ آؤٹ کٹا ہوا ہے. ضاقت علیہم الارض، تین صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچھے رہے تھے. ان تینوں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس واقعے میں عاشقوں کے لیے بڑا سبق ہے. وعلی الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. ترجمہ، اور ان تین شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف، پھر مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ پھر آئیں، بے شک اللہ ہی مہربان رحم والا ہے. جب ان تین صحابہ رضی اللہ عنہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ اور رسول ان سے ناراض ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے صحابہ نے 50 دن تک ان سے بولنا چھوڑ دیا تو ان پر کیا گزری؟ ان کے غم کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نازل فرما رہے ہیں۔ اگر یہ خود بیان کرتے تو اہل دنیا یقین نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی بلندی شان دکھانے کے لیے قرآن پاک میں ان کے غم کی گواہی دی اور ان کے اس غم کو قرآن کا جز بنا دیا کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے ان پر تنگ ہو گئے اور وہ اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے۔ مومن کی یہی شان ہونی چاہیے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بدنظری ہو جائے تو پوری دنیا اس کو تنگ معلوم ہو اور اپنی جان سے بیزار ہو جائے۔ جس کو یہ بات حاصل نہیں تو سمجھ لو کہ اس کی نسبت مع اللہ کا چراغ انتہائی ضعیف ہے۔ اس کو بہت اللہ سے رونا چاہیے اور اللہ سے تعلق کو قوی کرنے والے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ جو کوشش کرتا ہے پا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں ناکامی نہیں ہے۔ یہ تین حضرات، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تینوں انصاری تھے جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے، مگر اس وقت اتفاقی طور سے اس لغزش میں مبتلا ہو گئے، اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کیا اور ظاہری قسموں کو قبول کر لیا۔ یہ لوگ آرام سے رہنے لگے۔ کچھ لوگوں نے ان تینوں انصاری بزرگوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ تم بھی جھوٹے عذر کر کے اپنی صفائی پیش کر دو، مگر ان کے دلوں نے ملامت کی کہ ایک گناہ تو جہاد سے پیچھے رہنے کا کر چکے، اب دوسرا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے کا کریں، اس لیے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، جس کی سزا میں ان سے سلام و کلام بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سب کی حقیقت کھول دی، جھوٹی قسمیں کھا کر عذر کرنے والوں کا پردہ فاش کر دیا، اور ان تین بزرگوں نے جو سچ بولا اور اعتراف قصور کیا ان کی توبہ اس آیت میں نازل ہوئی، اور 50 دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعراض اور صحابہ کرام کے مقاطع سلام و کلام کی انتہائی سخت مصیبت جھیلنے کے بعد بڑی سرخروئی اور مبارکبادوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں میں مقبول ہوئے۔ ان تینوں صحابہ کے واقعے کی تفصیل احادیث صحیحہ سے یہ ہے کہ ان تین بزرگوں میں سے ایک کعب بن مالک تھے، انہوں نے اپنے واقعے کی تفصیل اس طرح بتلائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا۔ البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم نہیں دیا تھا اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا، اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا، اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب ہے، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے۔ میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا، بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے 2 سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی اور تندرستی کی حالت میں اس جہاد کا قصد فرمایا اور سفر بھی بڑی دور کا تھا، مقابلے پر دشمن کی قوت اور تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری تیاری کر سکیں۔ اس غزوے میں شریک ہونے والوں کی تعداد مسلم شریف کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد اور ایک روایت کے مطابق 30,000 سے زائد تھی۔ اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ نہ گئے تو کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھیں، باغات والے ان میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور جمعرات کے دن سفر کا آغاز فرمایا۔ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا. میں دل میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی آج کل میں میرا ارادہ بدلتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں اور کہیں راستے میں مل جاؤں، اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا، مگر یہ کام نہ ہو سکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینہ میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر ایسے بیمار معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے. دوسری طرف پورے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے. اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے. بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی یا رسول اللہ، بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے نکل جاتا. میرے دل میں یہ خیالات و وساوس گھومتے رہے، یہاں تک کہ جب یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو، اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا عزم کر لیا، مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حسب عادت چاشت کے وقت یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے، اور عادت شریفہ یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً یہی وقت ہوا کرتا تھا، اور عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، دو رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملتے تھے. اسی عادت کے مطابق آپ اول مسجد میں تشریف لے گئے، دو رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے. جب لوگوں نے ان کی دینی سمجھ کا ایک واقعہ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین، جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی، خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں کھانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کر دیا. اسی حال میں بھی حاضر خدمت ہوا اور چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا. جب میں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کیا کرتا ہے. بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے چہرے مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شبہ و شک میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گڑھ کر اس کی ناراضی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے بات بنانے میں مہارت حاصل ہے، لیکن قسم ہے اللہ کی کہ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال آپ پر کھول دیں اور مجھ سے ناراض کر دیں، اور اگر میں نے سچی بات بتلا دی جس سے بالفعل آپ مجھ سے ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے. صحیح بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا. میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے سچ بولا ہے، پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دیں. میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کہ تم نے کیا بیوقوفی کی اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے رہ جانے والوں نے پیش کیا، تمہارے گناہ کی معافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا۔ بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں لوٹ جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی، میرا عذر صحیح موجود تھا، مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں گناہ کے دو گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تخلف کا سرزد ہو چکا ہے، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پیچھے رہنے والوں میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ دو آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں نے پوچھا کہ وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ایک مرارہ بن ربیع اور دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ ان میں سے مرارہ کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے کئی غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ اس کے بعد جب انہیں اپنے گناہ پر تنبہ ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے متفرق تھے، اس موقع پر سب جمع ہو گئے تھے، تو یہ خیال کیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں، اپنے اہل و عیال میں بسر کروں۔ ان کو بھی جب اپنے گناہ کا خیال آیا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب میں اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی دونوں بزرگوں کا عمل قابل تقلید ہے، یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام و کلام کرنے سے منع فرما دیا۔ اب ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا۔ اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی، ایسا معلوم ہونے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور مکان ہیں جو ان سے پہلے تھے، سب اجنبی نظر آنے لگے۔ مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کی نماز نہ پڑھیں گے، یا خدا نہ خواستہ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار پھرتا رہوں گا۔ اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ اور ویرانہ نظر آنے لگی۔ اسی حال میں ہم پر 50 راتیں گزر گئیں۔ اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی تو شکست دل ہو کر گھر میں بیٹھ رہے اور رات دن روتے تھے، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا چلتا پھرتا اور نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا اور بازاروں میں پھرتا تھا، مگر نہ مجھ سے کوئی کلام کرتا نہ میرے سلام کا جواب دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا اور سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتے ہیں۔ جب لوگوں کی یہ بے رخی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ اے قتادہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی قتادہ نے سکوت کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول۔ میں رو پڑا۔ اسی زمانے میں ایک روز میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک نبطی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینہ میں آیا تھا، اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے۔ لوگوں نے مجھے دیکھا کہ میری طرف اشارہ کیا۔ وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا، جس کا مضمون یہ تھا: اما بعد، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی، اعوذ باللہ تعالی من الشیطان، اور آپ کو دور کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا ہے، تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ ایک اور میرا امتحان اور آزمائش ہے کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی تمع اور توقع ہو گئی ہے کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں۔ میں یہ خط لے کر آگے بڑھا اور ایک دکان پر تندور لگا ہوا تھا، اس میں جھونک دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر چکی تھیں تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آ رہے ہیں۔ آ کر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا کہ کیا طلاق دے دوں یا کیا کروں، انہوں نے بتلایا کہ نہیں، عملاً اس سے الگ رہو، قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دیں۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بن امیہ بوڑھے ضعیف آدمی ہیں، کوئی ان کا خادم نہیں، وہ ضعیف البصر بھی ہیں، کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدمت کرنے کی ممانعت نہیں، البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان میں کوئی حرکت ہی نہیں، واللہ ان پر تو مسلسل گریا تاری ہے، رات دن روتے رہتے ہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو، جیسا کہ آپ نے ہلال کو اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں، اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں، بیوی کو ساتھ رکھنا احتیاط کے خلاف ہے۔ چنانچہ اسی حال میں میں نے 10 راتیں اور گزاری، یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئیں۔ اس وقت ہماری توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہائی رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت حاضر تھی، انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اسی وقت اس کی خبر کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، رات کی نیند مشکل ہو جائے گی۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور میری حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ مجھ پر واقعی میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے سلا پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے کی آدمی کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک بشارت ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے جبل سلع پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول فرما لی، بشارت ہو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ خوشخبری حضرت کعب کو سنانے والے 2 آدمی دوڑے، ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا تو جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے یہ کیا کہ سلا پہاڑ پر چڑھ کر آواز دے دی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دوڑنے والے 2 بزرگ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور انتہائی فرحت سے رونے لگا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی تھی۔ اب سب طرف سے لوگ ہم تینوں کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے، مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ چوک تر چوک مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے گرد صحابہ کرام کا مجمعہ ہے۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے قبول توبہ پر مبارکباد دی۔ طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے کعب بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہتر دن ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، تم نے سچ بولا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کو ظاہر فرما دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں، کہ سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے رہنے دو، یہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اچھا، آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے اس سے بھی انکار فرمایا۔ میں نے پھر ایک تہائی مال کی اجازت مانگی، تب آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی کلمہ نہیں بولوں گا۔ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا، الحمدللہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پر نہیں آیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ خدا کی قسم، اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے کبھی نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح دوسرے جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، اس سے لے کر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تک۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان تینوں حضرات سے مقاطعے کا 50 دن تک جاری رہنا شاید اس حکمت پر مبنی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک میں 50 دن ہی صرف ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم به ولیس شیء یقربکم من النار ویباعدکم من الجنہ الا قد نہیتکم عنہ فإن الروح الأمينة وفي رواية وإن الروح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کوئی ایسی چیز نہیں جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور رکھے مگر وہ جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو تم کو دوزخ سے قریب کر دے اور جنت سے دور رکھے مگر وہ چیز جس سے میں نے تم کو منع کر دیا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا، بس جب ایسا ہے کہ جو رزق مقدر کیا ہے وہ پہنچنے والا ہے تو خبردار اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اور رزق کے حاصل کرنے اور ڈھونڈنے میں اعتدال سے کام لو، اور رزق پہنچنے میں تاخیر کہیں تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کو گناہوں کے ارتکاب سے حاصل کرو، اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں اور کشادگی اور دولت میں دیکھو تو وہ نعمت اس کے لیے عذاب ہے، نعمت نہیں۔ اسی طرح کا مضمون ایک حدیث میں احقر مؤلف کی نظر سے گزرا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مصیبت اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے تو وہ بندے کے لیے نعمت ہے، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ اس بندے کے لیے مصیبت ہے۔ احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ میرے شیخ حضرت شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عارف محقق نے کسی صوفی کو دیکھا کہ اس نے لذیذ شوربے کو زہد کے خلاف سمجھ کر اس میں پانی ملا دیا اور بے مزہ کر کے کھایا۔ محقق عارف نے فرمایا کہ صوفی عارف ہوتا تو ایسا نہ کرتا، لذیذ شوربہ کھاتا اور اس کے دل میں ہر لقمے پر شکر نکلتا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں اشرف علی، جب پانی پیا کرو تو ٹھنڈا پیا کرو تاکہ ہر بنے منہ سے شکر نکلے۔
ان کو لے کر آؤ پکڑ کے مجھ سب کو۔ کان پکڑ کے لے کے آؤ۔ جمعے کی سنتیں کا کون مٹھے سے نشانی مٹ جاتی ہے۔
کیا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، جمعے کی سنتیں، غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا، علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا، اور جمعے سے پچھلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا بھی مسنون ہے۔ نشدی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اور اہل بیت اور علماء کی محبت و عظمت کے بیان میں دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو مجلسوں پر ہوا جو آپ کی مسجد میں بیٹھے تھے، ان میں ایک عابدوں کی مجلس تھی اور دوسری عالموں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں اچھے ہیں اور ان میں ایک بنسبت دوسرے کے افضل ہیں، سو یہ لوگ یعنی عابد جو ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف التجا کرتے ہیں، سو اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو ان کو دے دے اور اگر چاہے تو نہ دے، اور یہ دوسرے لوگ یعنی عالم جو ہیں تو دین کے احکام، یہ جو عالم ہیں تو دین کے احکام یا فرمایا علم کی باتیں سیکھ رہے ہیں اور جاہل کو سکھلاتے ہیں، سو یہ زیادہ افضل ہیں اور میں بھی تعلیم کنندہ ہو کر ہی مبعوث ہوا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان علماء کے ساتھ بیٹھ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔